بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس آرزو اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس راہ پر اور ان تعلیمات پر دنیا میں ثابت اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس راستے پر چلنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور جن ہستیوں سے وابستگی اور قلبی تعلق مسلسل رکھنے کا امر قرآن میں آیا ہے ان سے عشق اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کلام آپ حضار گرام قدر کے اذہان عالیہ میں موجود ہے. اس موضوع کے ارد گرد گفتگو کا تسلسل جاری ہے. عرض یہ کر رہا تھا گزشتہ ان شبوں میں کہ انسان کے لیے یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے جس راہ پر چلنے اور جن تعلیمات کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر عمل کرتے ہوئے کمال مطلوبہ کمال تک انسان پہنچ پائے گا، یا کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا اور پستی کے درے میں سقوط کر جائے گا. ایسی صورت میں انسان ہلاکت میں پڑ جائے گا، اور اگر اس راہ پر چلے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اور ان خطوط پر زندگی گزارے جو اللہ نے معین فرمائے ہیں، ان ہستیوں کے ساتھ مربوط رہے کہ جن کے ساتھ مربوط رہنے کا حکم دیا ہے، تو قطعی طور پر ایسی صورت میں انسان کے لیے نجات حاصل ہو جائے گی. اس لیے ان ہستیوں کے ساتھ ارتباط قلبی، جس طرح سے معاشرتی ارتباط اور سیاسی ارتباط واجب ہے، اور اس معاشرتی اور سیاسی ارتباط کا مظہر ولایت ہے. ولایت یعنی ان ہستیوں کے ساتھ سیاسی معاشرتی ارتباط، اور مودت ان ہستیوں کے ساتھ قلبی اور روحانی ارتباط. دونوں رابطوں اور دونوں تعلقات کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کو نجات میسر نہیں ہے. آج کی گفتگو انشاءاللہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، آپ کا التفات رہے گا، تھوڑی سی مختلف ہے کل کی نسبت. میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ادھر رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے موجودات ہیں اور مختلف کیٹیگریز میں، مختلف درجات میں، ان موجودات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع موجود جو بالاستعداد اور صلاحیتوں کے اعتبار سے جو جسے بنایا ہے وہ ہے انسان. انسان کے اندر تمام موجودات کی خصوصیتیں ہیں، جمادات کی خصوصیتیں بھی ہیں، نباتات کی خصوصیتیں بھی ہیں، حیوانات کی خصوصیتیں بھی ہیں، فرشتوں کی خصوصیتیں بھی ہیں. ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اس کرے ارض پر بسنے والے اتنے سارے افراد بشر، کیا یہ سب کے سب انسانی خصوصیات کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہیں یا کامیاب نہیں ہیں؟ اور اگر انسانی خصوصیات کو پروان چڑھانے میں کامیاب نہ ہو تو یہی خسارہ ہے. یہی ہلاکت ہے. اور ان انسانی خصوصیات کو پروان چڑھانے کے لیے پروردگار عالم نے اہتمام فرمایا ہے اور اپنی طرف سے نظام حیات دستور زندگی مقرر فرمایا ہے. اور جو نظام حیات اللہ نے بنایا ہے کہ جس کا متن اور جس کا ٹیکسٹ بک جو ہے وہ قرآن مجید ہے, یہ انسان کی تمام ضرورتوں اور تمام جہتوں کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. جتنی بھی جہتیں انسان کے اندر ہیں, جسمانی, روحانی, مادی, معنوی, انفرادی, اجتماعی, عقلی, اخلاقی, عملی, یہ جتنے بھی پہلو ہیں انسان کے, ان تمام جہتوں کو مد نظر رکھ کر اور جتنی انسان کی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے دستور حیات مقرر فرمایا ہے. اور اس دستور حیات کے مطابق اس قافلے بشری کو چلانے کے لیے بھی انسان کو آزاد نہیں رکھا ہے کہ تم جسے چاہو جس کے پیچھے چلنا چاہو چلو, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس دستور حیات کے مطابق انسانوں کو چلانے کے لیے جس طرح سے دستور پاکیزہ تھا اسی طرح سے ان ہستیوں کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جن کی ذات میں کوئی عیب اور کوئی نقص موجود نہیں ہے, وہ ہر اعتبار سے بے عیب, بے نقص, ہر نجاست اور ہر برائی اور ہر کمی سے وہ دور ہیں. آئے تطہیر اسی بات کے اوپر شاہد ہے. بس اس بنا پر بہت کم انسان ایسے ہیں کہ جو کمال انسانی کو پہنچے ہوئے ہیں. زیادہ تر انسان ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ان کے اندر کمی موجود ہے. اس کمی کو برطرف کرنے کے لیے اور کمال کی طرف گامزن رہنے کے لیے ان ہستیوں کی ضرورت ہے. اگر ان ہستیوں کے ساتھ وابستگی اور تعلق رہے گا تو انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا. اور تبدیلی یعنی کیا ہوگا, کیا خوب غور کریں, ہوگا یہ کہ مثلا انسان مادی سوچوں کا حامل کوئی انسان ہے تو اس کی سوچ بدل جائے گی, الہی سوچوں میں تبدیل ہو جائے گی. جب انسان کی سوچ بدلتی ہے, مادی سے معنوی میں تبدیل ہوتا ہے, الہی سوچوں میں تبدیلی آتی ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کا عمل بھی بدل جاتا ہے, اس کے اخلاقیات بھی بدل جاتے ہیں, اس کی گفتگو بھی بدل جاتی ہے. کیونکہ انسان کے عمل, باتیں, اخلاقیات, یہ تمام جو انسان سے سرزد ہونے والے جہتیں ہیں, ان تمام جہتوں کی جڑ جو ہے وہ اس کی سوچ ہے. جیسی سوچ ہوگی اسی طرح کے اخلاقیات ہوں گے, جیسی سوچ ہوگی اسی طرح کی باتیں ہوں گی, اور جیسی سوچ ہوگی اسی طرح کے اعمال ہوں گے. یہ برہانی طور پر بھی ثابت شدہ ہے اور عملی طور پر اور تجربے کے طور پر بھی ثابت شدہ حقیقت ہے. جو جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, جس کا تعلق جس کے ساتھ رہتا ہے, جو جس انسان کے پیچھے چلتا ہے, وہ سامنے چلنے والا جس سے اس کا قلبی تعلق ہے, وہ جیسا ہوگا اسی طرح کا یہ انسان بھی بن جائے گا. آپ عملاً دیکھ سکتے ہیں, ممبر کے تقدس مجھے روکتا ہے بعض باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے, مناسب نہیں ہے. لیکن آپ اپنے ملک میں بھی, ملک کے باہر بھی, شہر میں بھی, شہر کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی آپ دیکھیں کہ جس مکتب فکر کا جس قسم کے لوگوں سے تعلق ہے اس کے اعمال اسی طرح کے ہیں. اہل البیت علیہم السلام کا ماننے والا, چاہے وہ جتنا بھی گناہگار ہو, اس حد تک گر نہیں سکتا ہے جس حد تک دوسرے گر جاتے ہیں. اس کی وجہ وہی قلبی وابستگی ہے, وہی تعلق ہے. ابھی جو مینار پاکستان میں جو خبر اڑی وہ اس بات کی شاہد ہے. کسی بھی اہل البیت کے ماننے والے معاشرے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسا عمل سرزد ہو جائے. یہ فرق ہے کہ آپ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ کا تعلق جس کے ساتھ ہوگا وہ جیسا ہے ویسے آپ بنیں گے. البتہ آپ کا یہ تعلق کتنا مضبوط ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنی پاکیزگی چھن چھن کے تمہارے وجود کے اندر آ جائے گی. یہ ایک فلسفہ ہے, یہ ایک حکمت ہے اہل البیت علیہ السلام سے محبت اختیار کرنے کا. برادران گرامی, خوب غور کریں, انسان اس دنیا میں اس کا یہ دل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے مربوط ہو جاتا ہے, متعلق ہو جاتا ہے. یہ دل کبھی خالی نہیں رہتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. دل خالی کبھی نہیں رہتا ہے, یا اس کا دل الجھا ہوا ہے مارکیٹ میں, دکان میں, پیسوں میں, سرمایے میں, یا کسی فرد میں الجھا ہوا ہے, یا کسی شہرت میں الجھا ہوا ہے, یا کسی کرسی میں الجھا ہوا ہے, یا کوئی معنویات اور ملکوتی حقائق میں الجھا ہوا ہے, یا عظیم اور ملکوتی شخصیات میں الجھا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے, اس تعلق کے حساب سے اس کی شخصیت بن جاتی ہے. جس طرح کے کا تعلق ہوگا اس کی شخصیت ویسی بن جائے گی. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث, ان کے اصحاب الروایہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں مفضل ابن عمر. یہ حدیث پہلے آج سے 12 سال پہلے میں اسی مسجد میں بیان کر چکا ہوں, مجھے یاد ہے. مفضل ابن عمر بہت باکمال اصحاب الروایہ میں سے ہیں, اس کے سوالات انوکھے ہیں. حضرت امام صادق سے اس نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں وہ معرفتی سوالات ہیں, معرفت سے متعلق ہیں. جو حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے علل الشرائع میں ذکر کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک کتاب الگ سے بھی چھپی ہے توحید مفضل کے نام سے, اس کتاب میں بھی اس حدیث کے حوالے سے بات آ چکی ہے. تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ مولا, بعض لوگوں کا دل دنیا میں کیوں الجھتا ہے؟ جو میں نے عرض کر دیا کہ انسان کا دل کہیں کہ نہ کہیں متعلق ہو جاتا ہے, مربوط ہو جاتا ہے. مفضل پوچھتا ہے کیوں دنیا میں وہ الجھتا ہے. خوب سوال پر غور کریں, یعنی مفضل کی نظر اتنی بلند ہے, نگاہ اتنی اونچی ہے کہ وہ دنیا سے دل لگانے کو پستی سمجھتے ہیں. دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس سے انسان دل لگائے, اس سے محبت کرے. اس لیے اگر کوئی دنیا سے دل لگاتا ہے تو یہ مفضل کے لیے حیرت آور ہے. اسی کو سوال کیا ہے کہ کیوں انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے, پستیوں سے محبت کرنے لگتا ہے. حضرت امام صادق نے فرمایا کہ قلوب, اللهم صل على محمد وعلى محمد, قلوب خلت عن ذکر اللہ. کچھ دل ایسے ہیں کہ وہ دل یاد خدا سے خالی ہیں. یاد رکھیں, دل ظرف ہے, اس ظرف میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اگر یاد خدا آئے, یاد خدا سے یہ ظرف بھر جائے تو کوئی اور چیز نہیں آئے گی. لیکن اگر یہ دل یاد خدا سے خالی ہو جائے, قلوب خالت عن ذکر اللہ, کچھ دل ایسے ہیں کہ وہ یاد خدا سے خالی ہے. جب یاد خدا سے یہ دل خالی ہوتے ہیں تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ مَحَبَّتَ غَيْرِهِ, اللہ ان دلوں کو اپنے علاوہ کسی چیز کی محبت سے بھر دیتا ہے. اللہ کی محبت کے علاوہ کسی بھی چیز کی محبت ہو سکتی ہے, اس سے یہ دل پر ہو جائے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ مَحَبَّتَ غَيْرِهِ, اسے غیر خدا کی محبت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے. سوال کا جواب مل گیا. مفضل نے دوسرا سوال کیا اور یہ اس سوال کی واقعا ضرورت تھی, بہت خوبصورت سوال. دوسرا سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتا دیں اگر کسی کے دل کے خالی ہونے کے نتیجے میں محبت دنیا میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو اس دل میں یاد خدا آنی چاہیے تاکہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو. اس یاد خدا کو دل میں لے آنے کے لیے کیا کریں, کیا کریں کہ یہ دل یاد خدا سے خالی نہ ہو, یاد خدا اس میں آ جائے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا دو کام کر لو, صابروا انفسکم علی فعل الطاعات. ایک کام یہ ہے کہ اپنے نفس کو اطاعت پر مجبور کرو. جتنی اطاعتیں ہیں یعنی جتنے اوامر خدائی ہیں, خدا کے جتنے احکام ہیں حکم کی صورت میں, واجب کی صورت میں, ان کی پابندی کرو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں یہ عمل خدا کی طرف سے واجب ہے تو اسے ضرور بجا لاؤ, اسے وائلیٹ نہ کرو, اسے نظر انداز نہ کرو اور اس حکم کو مٹنے نہ دو. ہر واجب پر ضرور عمل کرو. اچھا, جب ہم واجب کہتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید عبادات میں جو واجب ہے, جیسے نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, اور مالی واجبات میں سے جیسے زکوٰۃ واجب ہے, خمس واجب ہے, یا بدنی اور ذکری واجبات میں سے حج واجب ہے, یا جہاد واجب ہے جو کہ بدنی عمل ہے. صرف یہ نہیں ہے, معاملات میں بھی بہت ساری چیزیں واجب ہیں. سچ بولنا واجب ہے, سچ بولنا اہم واجب ہے. اگر سچ بولنا واجب ہے تو امام صادق کے فرمان کے مطابق ہمیں سچ پر اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ ہم سچ بولیں. امانت داری واجب ہے, خیانت کرنا حرام ہے, امانت داری واجب ہے. امام صادق کے اس فرمان کے مطابق اگر میرے ہاتھ میں کوئی امانت ہے, وہ چاہے مالی شکل میں امانت ہو, راز کی صورت میں امانت ہو, بعض دفعہ انسان کے راز انسان کے دوسرے انسان کے پاس امانت ہوتے ہیں, جس شکل میں بھی امانت ہو اس امانت کی حفاظت واجب ہے, اسے ضائع نہ کرنے دیں. یہ واجبات ہیں, اور بھی بہت سارے واجبات ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ صابروا انفسکم علی فعل الطاعات, اپنے نفس کو خدا کے احکام کی پابندی یعنی سکھا دو, یہ نفس اللہ کے احکام کی پابندی کرے. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام, وصونوها عن دنس السیئات, اس ظرف قلب کو گناہوں کی غلاظت سے آلودہ کرنے سے بچاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ گناہ آلودگی ہے, گناہ غلاظت ہے, گناہ نجاست ہے. غور کر رہے ہیں آپ, گناہ انسان جس عضو سے بھی بچا لائے, آنکھ سے, کان سے, زبان سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, جہاں سے بھی, جیسے بھی گناہ کرے, اس کا دل آلودہ ہو جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے. اور جتنے زیادہ گناہ کا ارتکاب کرتا جائے گا اتنی زیادہ آلودگی بڑھ جائے گی, اور جب آلودگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پلٹنے کا راستہ بھی انسان سے چھن جاتا ہے. غور کیجئے گا, اس لیے سونوہا اندن سے سیئات, اپنے نفس کو, اپنے ظرف قلب کو گناہ کی آلودگی سے بچاؤ, گناہ کی غلاظت سے بچاؤ. اچھا, گناہ جس طرح سے ہوتا ہے, نہ ہی یہ خدا کے ارتکاب کے نتیجے میں گناہ ہوتا ہے. خدا نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے نہ روکیں تو یہ گناہ ہے. بس دو کام آپ کو کرنے ہیں, ایک واجبات کی پابندی اور دوسرا محرمات سے اجتناب اور دوری. اگر یہ دو کام کر لو, مستحبات, مکروہات, مباحات ان کو چھوڑ دیں, صرف یہی دو کام, واجبات کی پابندی اور محرمات سے دوری, اگر یہ دو کام کر لو تو تجدو حلاوت الایمان. کیا ضمانت لی ہے حضرت نے, فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دو کام کر لو گے تو ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کا ذائقہ تجھے آئے گا. یعنی لگتا ہے کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے, ایمان کی مٹھاس تجھے حاصل ہو جائے گی, اور جب ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی تو تمہیں گناہ میں کبھی لذت محسوس نہیں ہوگی, بلکہ گناہ سے زیادہ تر کے گناہ میں آپ کو لذت محسوس ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا کہ انسان کا یہ دل کہیں نہ کہیں وابستہ ہے, یا محبت خدا میں وابستہ ہے یا محبت غیر خدا میں, اور جس طرح کی وابستگی ہوگی اس کا عمل ویسا ہوگا. مثال ظاہر ہے کہ اگر اس کی وابستگی کسی پست شے سے ہوگی تو عمل بھی پست ہوگا, سوچ بھی پست ہوگی, باتیں بھی اسی طرح کی ہوں گی. اگر اس کی یہ وابستگی کسی بلند رتبہ حقیقت سے اور کسی بلند رتبہ ہستی سے یہ دل جڑ جائے, تو چونکہ بلندی سے دل جڑا ہے لہذا انسان بھی بلندی کی طرف سفر کرے گا. اسی لیے حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام, ان کی زندگی میں آپ غور کریں, قرآن مجید نے جس طرح حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے, یعنی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ان کی طرح بننا ہے, اس کی طرح سوچنا ہے, اس کی طرح کرنا ہے, بالکل اسی طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو بھی رول ماڈل قرار دیا گیا. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, سورہ انعام میں ہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, حضرت ابراہیم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے, وہ واقعاً رول ماڈل ہیں. اور حضرت ابراہیم کی زندگی کے کارنامے عظیم ہیں, ان عظیم کارناموں میں سے ایک حضرت ابراہیم نے محبت کرنا بھی سکھایا ہے. کس سے محبت کی جائے, غور کیجیے گا. وہ وقت وہ تھا کہ جب اس کے معاشرے میں مختلف طرح کے افکار, مختلف خداؤں کے قائل تھے, کچھ ستاروں کو خدا مانتے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ چاند کو خدا مانتے تھے, کچھ ایسے تھے کہ جو سورج کو خدا مانتے تھے, کچھ کسی اور چیز کو خدا مانتے تھے, کچھ بتوں کو خدا مانتے تھے, مختلف چیزوں کو خدا مانتے تھے. حضرت ابراہیم نے ان کے انداز میں ان کی طرح سے بات کر کے انہیں کس طرح راستہ دکھا دیا ہے. قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, جب رات نے حضرت ابراہیم کو ڈھانپا, رات چھا گئی, تو ایک ستارے کو دیکھا, چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کے کہا ھذا ربی. البتہ یہ غور کریں, ھذا ربی اپنے اعتقاد کا اظہار نہیں ہے, ھذا ربی معاشرے کے اعتقاد کا اظہار حضرت ابراہیم نے کیا ہے. یعنی چمکدار چیز ہے, کوئی اسے رب مان سکتا ہے. ھذا ربی, فلما افلا قال انی لا احب الافلین, جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا ہے. خوب غور کریں, اس میں کئی جہتیں ہیں. نمبر ایک, حضرت ابراہیم کی نگاہ میں قابل محبت وہ ہے جس کے لیے زوال نہ ہو, جس کے لیے عدم نہ ہو, جو نہ ڈوبے, جو ختم نہ ہو جائے. جو ڈوبے اور ختم ہو جائے وہ قابل محبت نہیں ہے, یہ ایک چیز. دوسری چیز, وہ پرستش ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد میں چاہت اور عشق نہ ہو. اس لیے بات رب ماننے کی ہو رہی ہے اور حضرت ابراہیم آخر میں کہتے ہیں کہ یہ میرا محبوب نہیں ہے. یعنی رب نہیں ہے کہنا چاہیے تھا, محبوب نہیں ہے کہنے کے معنی یہ ہیں کہ جسے میں محبوب ہی نہ مانوں اس کی پرستش کیسے کر لوں. تو یہ حضرت ابراہیم کی سکھائی ہوئی محبت ہے کہ آپ زوال پذیر چیزوں سے محبت نہ کریں, آپ دعائے عرفہ حضرت مولا ابا عبداللہ الحسین احمد پڑھنے کہ دعائے عرفہ میں کس کمال کے ساتھ حضرت عشق خدا کا اظہار کرتے ہیں، خدا کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اے میرے مولا، اے میرے معبود، میری زبان ہی نہیں، میری کھال، میری ہڈیاں، میرا گوشت، میرا رواں رواں تیرے عشق میں مبتلا ہے. عشق خدا کا اظہار ہے. یاد رکھے یہ اہل دل عرفا حضرات کہتے ہیں کہ محبت کے حوالے سے انسان کبھی ایسا ہے کہ اس کے کئی محبوب ہوں، مثلا خدا بھی محبوب ہو، بیٹا بھی محبوب ہو، اور کوئی اور چیز بھی محبوب ہو، کئی محبوب ہوں، ممکن ہے کئی چیزوں سے وہ محبت کرتا ہو، لیکن محبت خدا کے مقابلے میں کسی اور محبت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ ہے ابرار، ان کا نام ابرار رکھا گیا ہے. عرفا اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابرار میں سے تم ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنے محبوب کو خدا پر خرچ کرنے اور قربان کرنے کا جذبہ تیرے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے. یعنی محبت خدا کے مقابلے میں کوئی اور محبت آپ کے اوپر غالب نہ آ جائے. تمام محبتیں محبت خدا پر قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اگر کوئی ایسا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ ابرار میں سے ہے. تو قرآن مجید میں بھی ابرار کا تذکرہ، ان الابرار یشربون کاسن کانا مزاجھا زنجبیلا، سورہ دہر میں آیا ہے، ابرار کا تذکرہ آیا ہے جائے وجہ. لیکن کچھ اور ہستیاں ایسی ہیں، کچھ اور افراد بشر ایسے بھی ہیں کہ کئی محبوب ان کے ہے ہی نہیں. وہ جس طرح سے پرستش میں موحد ہیں اور صرف خدا کی پرستش کرتے ہیں، محبت میں بھی موحد ہیں اور صرف خدا کی محبت رکھتے ہیں، ان کا کوئی اور محبوب ہے ہی نہیں. اگر کسی اور سے محبت رکھتے ہیں تو وہ محبت اس لیے ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، خدا اس سے محبت رکھتا ہے اس وجہ سے. اسی لیے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا سے محبت رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، شدید محبت رکھتے ہیں، محبت کا یہ حال ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں ایک بہت جلیل القدر محدث گزرے ہیں، ابن ابی شیبہ. ان کی ایک بہت اچھی معیاری کتاب ہے المصنف. ابن ابی شیبہ بخاری کے سطح کے محدث ہیں، وہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بہت بڑی ہستی ہے اہل سنت، وہ جانتے ہیں ان کے جو اہل علم ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے. ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں جناب ام المومنین سے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے بارے میں. اس حدیث میں آیا ہے کہ ما رأیت احدا، حضرت ام المومنین کہتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ. رسول اللہ کی سب سے زیادہ شبیہ اور مثیل فاطمہ زہرا سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہو بہو پیغمبر کی طرح تھی. کس چیز میں پیغمبر کی طرح تھی؟ شکل و صورت میں بھی پیغمبر کی طرح تھی، چلنے کے انداز میں بھی پیغمبر کی تھی، عطا کرنے میں بھی پیغمبر کی طرح تھی، اخلاق میں بھی پیغمبر کی طرح تھی، معرفت میں بھی پیغمبر کی طرح تھی، تمام جہتوں سے آپ دیکھیں تو حضرت فاطمہ زہرا پیغمبر اکرم کی طرح سے تھی. اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ وکانت اذا جاءت الى رسول اللہ قام رسول اللہ الیہا. اور حالت یہ تھی کہ جب بھی یہ شہزادی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی، تو رسول اللہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ادب عربی سے آشنائی رکھنے والے حضرات آپ میں بھی بہت سارے ہوں گے, کچھ نہ کچھ ادب جاننے والے عربی ادب, انہیں معلوم ہے کہ قامہ قامہ الیہا ضروری نہیں ہے, قام لہا بھی ہو سکتا ہے, لیکن قام لہا اور قام الیہا میں فرق ہے. قام لہا کہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ کھڑے ہوئے,
یہ قام لہا.
لیکن قام الیہا کے معنی اپنی جگہ سے کھڑا ہونا نہیں ہے, کھڑے ہو کے استقبال کے لیے ان کی طرف لپکنے کے معنی میں, دوڑ کے ان کی طرف جانا. یہاں عبارت قام لہا نہیں ہے, قام رسول اللہ الیہا. جب تشریف لاتی تھی تو جب نظر پڑتی تھی حضرت فاطمہ زہرا پر, رسول اللہ اپنی جگہ پہ بیٹھتے نہیں تھے, کھڑے ہوتے تھے اور استقبال کے لیے ان کی طرف جاتے تھے. ورحبا اور مرحبا کہتے تھے. وقبل یدہا, آپ کے ہاتھوں کو لے کر چومتے تھے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا, اور ان کے دست مبارک پکڑ کر اپنے ساتھ لے آتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, انہیں لا کر وہاں بٹھاتے تھے کہ جہاں پر خود پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اب غور کیجئے گا تو آپ بھی نتیجہ لے لیں گے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا موجود ہے پیغمبر اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, فاطمہ کے ہوتے ہوئے پیغمبر اپنے مقام پہ نہیں ہیں, مقام پیغمبر پر جناب فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے. یہ کتنا عظیم مقام ہے جو فاطمہ زہرا کو حاصل ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں, فرض کرنے آج کے زمانے میں ہمارے پاس جو بہت بڑی شخصیت ہیں جو لائق احترام اور واجب تقدیس شخصیت, وہ حضرت آیت اللہ خامنہ ہی ہے مثلا, ان کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کسی خاتون کی نسبت یہ رویہ رکھتے ہیں کہ جب بھی وہ خاتون تشریف لاتی ہیں تو جناب حضرت آیت اللہ خامنہ ہی یہ کام انجام دیتے ہیں جو پیغمبر اکرم فاطمہ زہرا کے لیے انجام دیتے ہیں, اگر آپ سنیں گے تو کیا آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ وہ خاتون کتنی عظیم المرتبہ ہے کہ جس کے لیے خامنہ ہی کھڑے ہوں. جناب خامنہ ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی امام کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی ہے. افضل المرسلین, فخر کائنات, جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی. لولا کر لما خلقت الافلاق, اگر اے حبیب تو نہ ہوتا تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا. یہ عظیم المرتبہ ہستی جس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ فاطمہ زہرا ہے. یہ مقام حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا. فی الحال اس جہت کی طرف نہیں جاتا ہوں چونکہ اب اگر اسے چھیڑوں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا کہ ایسا کیوں ہے, اور آخر مقام اور مراتب کے لحاظ سے اب اگر دیکھیں تو حضرت مولا امیر المومنین کا مقام اور مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سے کم نہیں ہے, بڑھ کے ہیں. اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ زہرا کے بھی امام حضرت امیر المومنین ہیں, اور امیر المومنین کی اطاعت فاطمہ زہرا پر دو جہت سے واجب ہے, بیوی ہونے کے اعتبار سے اور ان کے امام ہونے کے اعتبار سے بھی حضرت فاطمہ زہرا پر واجب ہے. اس لیے حضرت امیر المومنین کا مقام کوئی کم مقام نہیں ہے, عظیم مقام ہے. لیکن اس کے باوجود کسی روایت سے ہمیں ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت امیر المومنین کے لیے اس طرح سے قیام فرما چکے ہو. جب علی کے لیے نہیں ہے تو پھر کسی اور کے لیے کہاں سے؟ یہ صرف منحصر ہے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ. ایسا کیوں ہے فی الحال رہنے دیں, اس جہت کو میں ابھی چھوڑوں گا نہیں. بہرحال یہ روایت المصنف میں موجود ہے اور آپ دیکھیں, اور یہ عزت یہ اعزاز اس لیے ہے کہ جس مقام ہدایت پر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں, اس مقام ہدایت پر ایک صنف کے لیے فاطمہ زہرا بھی فائز ہیں. جس طرح سے مردوں کے لیے حضرت پیغمبر اکرم اسوہ حسنہ ہیں, رول ماڈل ہیں, خواتین کے لیے حضرت فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ کیا حضرت پیغمبر خواتین کے لیے رول ماڈل نہیں ہیں, یہ سوال نہ اٹھائے. اس لیے کہ بعض جہتوں میں ٹھیک ہے, لیکن بعض جہتیں ایسی ہیں کہ پیغمبر اکرم وہ بن نہیں سکتے ہیں. مثلا پیغمبر اکرم مرد ہیں, عورت کا رول پلے نہیں کر سکتے ہیں, ماں نہیں بن سکتے ہیں جناب پیغمبر اکرم, بیوی نہیں بن سکتے ہیں جناب پیغمبر اکرم, بیٹی نہیں بن سکتے ہیں جناب پیغمبر اکرم. عملاً ایک ماں کو کس طرح کی ہونی چاہیے اپنے اولاد کے نسبت, ایک بیوی کو کیسی ہونی چاہیے اپنے شوہر کے نسبت, ایک بیٹی کو کیسی ہونی چاہیے اپنے باپ کی نسبت, اس کا عملاً ثبوت پیغمبر پیش نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے جناب فاطمہ زہرا خدا نے آقا فرمایا, فاطمہ زہرا پروردگار عالم نے اسی لیے عطا فرمایا. اور جس طرح سے حال حیات پیغمبر میں پیغمبر اسوہ حسنہ ہیں, حضرت فاطمہ زہرا بھی اسوہ حسنہ ہیں, جبکہ امیر المؤمنین پیغمبر کے ہوتے ہوئے اسوہ نہیں ہیں, بعد امیر المؤمنین اسوہ ہیں, یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. اس لیے شاید پیغمبر اکرم جناب فاطمہ زہرا کے لیے غیر معمولی عزت اور احترام کے قائل تھے. ایسی ہستی کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو, اور کوئی کمی کیا بلکہ آپ آئے تطہیر کے شان و نزول کے حوالے سے جو احادیث ہیں, حدیث قصا آئے تطہیر کی شان و نزول کی حدیث ہیں, اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو محور تطہیر ہی فاطمہ زہرا ہے, مرکزی حیثیت ہی فاطمہ زہرا کو حاصل ہے. جب فرشتوں نے خدا سے پوچھا تھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے, تو جناب فاطمہ زہرا کو پرکار معرفت قرار دیا خدا نے, محور معرفت قرار دیا, کہا فاطمہ ہیں ان کے باپ, ان کے شوہر, ان کے بچے, یعنی فاطمہ کو محور قرار دے کر تعارف کرا دیا. تو یہ محور تطہیر ہے, جو خود محور تطہیر ہو کتنی پاکیزہ ہوں گی, کس عظیم مرتبے پر فائز ہوں گی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خدا انہیں توفیق دے, وہ اگر فاطمہ زہرا سے محبت رکھے, جناب فاطمہ زہرا سے عشق رکھے, جناب فاطمہ زہرا سے قلبی تعلق رکھے, تو اس عشق اور محبت اور قلبی تعلق کے نتیجے میں جو پاکیزگیاں انہیں حاصل ہوں گی وہ کہیں اور سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہیں, کہیں اور سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. پاکیزہ ہستیوں سے محبت انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے, بلند ہستیوں کی محبت انسان کو بلندی عطا کرتی ہے. جب انسان پاکیزہ بن جاتا ہے, بلندیوں تک پہنچتا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کھینچ کے اپنی طرف نہیں لے جا سکتی, نہ کوئی خوف اس کا سر جھکا سکتا ہے, نہ کوئی لالچ اسے خرید سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کے بھٹکنے کے یہ دو بنیادی عوامل ہیں, یا خوف یا لالچ, یا خوف کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے یا لالچ کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے. لیکن اگر ایسی ہستیوں سے وابستگی ثابت ہو تو پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے. اسی لیے جو عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں وہ قتل ہوئے, زخمی ہوئے, قیدی ہوئے, مشکلات میں گرفتار ہوئے, لیکن وہ نہ جھکے نہ خوفزدہ ہوئے, نہ مرعوب ہوئے, یہ خصوصیت ہے. عبید اللہ ابن زیاد سوچتا تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد دربار سجا کے جب پیغمبر کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے اپنے دربار میں لایا تھا, ابن زیاد کی سوچ یہ تھی کہ خوفزدہ ہو جائیں گی اور معذرت خواہانہ انداز ہوگا, اس کی سوچ یہ تھی. لیکن روایت میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت زینب کے ساتھ اصحاب و انصار کی کچھ بیویاں بھی تھیں کہ جن کے شوہر کربلا میں قتل ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے. ان کی جھرمٹ میں جناب فاطمہ زہرا جناب زینب کبرا کو درمیان میں رکھ کر خواتین ارد گرد تھیں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں. اور عبید اللہ اپنی گفتگو کے بعد جب ملتفت ہوا اسرا کی طرف تو ان میں ایک خاتون کو دیکھا, اس کا خیال یہ تھا کہ یہ معذرت خواہی کرے گی یا جھک جائے گی, لیکن دیکھا کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے, عبید اللہ ابن زیاد کی طرف کوئی التفات نہیں ہے. تو اس نے پوچھا من ہذہ المتکبرہ, متکبرہ کا لفظ یا منکرہ, شاید قدیم زمانوں کے نسخوں میں وہ منکرہ ہو متکبرہ پڑا گیا ہو, لیکن ابھی جو اس وقت چھاپ شدہ ہیں ان میں متکبرہ ہے. من ہذہ المتکبرہ, یہ جو دوسروں کو نظروں میں نہ لانے والی خاتون کون ہے؟ جواب نہ ملا. دو بار تین بار جب اس نے دہرایا تو کسی نے بتا دیا کہ ہذہ زینب بنت علی, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. جب علی کی بیٹی زینب ہونے کا اسے پتہ چلا تو اس نے کہا الحمدللہ. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا الحمدللہ قد الذی قتلکم وفضحکم واکذب حدوثتکم. عجیب جملے ہیں, حضرت زینب کے دل کے اوپر نشتر ہیں یہ الفاظ, اور شاید جناب زینب کو تکلیف پہنچانے کے لیے جان بوجھ کے یہ الفاظ کہہ رہا تھا. میں حمد بجا لاتا ہوں اس خدا کا کہ جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا, جس نے تمہیں قتل کیا, اور جس نے تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کیا. جب یہ الفاظ اس نے کہے تو ابھی تک نہایت متانت کے ساتھ بیٹھی ہوئی یہ خاتون اس لب گشائی کرنے لگی, اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا من الدنس والرجس. میں اس خدا کی حمد بجا لاتی ہوں کہ جس نے ہمیں ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے قیمت بخشا, اور اس نے ہمیں ہر عیب اور نجاست سے پاک رکھا. اما عبید اللہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ تمہیں رسوا کیا, انما یفتضح الفاسق, جو خدا کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. ویکذب الفاجر, جو بد کردار ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. ونحن الحمدللہ مطہرون من ذلك, الحمدللہ ہم پاک ہیں اس سے اور ہم اس سے بہت بلند و برتر ہیں. وہو غیرنا, وہ ہمارے غیر ہیں. اس کے بعد ایک جملہ ایک لفظ ادا کیا, حضرت نے فرمایا کہ قبحک اللہ یا ابن مرجانا, خدا تمہیں رسوا کرے مرجانا کے بیٹے. یعنی اس جملے کے اندر حضرت زینب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا. کربلا کے سارے مصائب شاید جناب زینب کو یاد آئے, اور جواب میں کہا خدا تمہیں رسوا کرے اے مرجانا کے بیٹے, اجرکم علی اللہ. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی نظر حضرت علی ابن الحسین پہ پڑی اور ان کے بارے میں پوچھا یہ کون ہیں, تو جواب میں ملا کہ علی ابن الحسین ہے. تو اس نے حیرت سے کہا وہ تو کربلا میں قتل ہوئے ہیں. تو کسی نے کہا وہ کوئی اور علی تھے, اور کہا گیا کہ امام حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام انہوں نے علی رکھا تھا, وہ کربلا میں جو شہید ہوئے وہ علی یا اکبر تھے, یہ علی یا اوسط ہیں, یہ کوئی اور علی ہیں. جب یہ سنا تو کہا یہ زندہ رہے کیوں, ہمارے پروگرام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی زندہ رہے. لہذا جلاد کو بلوایا اور بلوا کے کہا کہ اسے قتل کرو لے جا کے. جب اس نے دستور سردت کیا صادر کیا تو حضرت زینب سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا میرے زندہ ہوتے ہوئے تم یہ کام نہیں کر سکو گے, تم اگر یہ کام کرنا ہے تو میرے خون سے گزرنا ہوگا. زینب جب تک زندہ ہے علی ابن الحسین قتل نہیں ہوں گے. جب اٹل شکر نے, جب حضرت زینب نے یہ جملہ کہا تو عبیداللہ نے جلاد سے کہا اس کا بھی سر قلم کر دو. جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت فضہ دربار میں موجود تھی, وہ سامنے آئی اور اس نے کہا نہیں میرے ہوتے ہوئے یہ عمل انجام نہیں پائے گا, میری شہزادی قتل نہیں ہوں گی, پہلے مجھے قتل کر دو. جب اس نے کہا فضہ کو بھی قتل کر دو تو کہتے ہیں دربار میں لینے اس کے لشکر میں کچھ افریقہ کے لوگ بھی تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے قبیلے کی ہے تو ان کی غیرت جاگ گئی اور انہوں نے کہا عبیداللہ ایسا نہیں ہوگا, یہ ہمارے قبیلے کی ہے, ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام انجام نہیں پائے گا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب زینب کبرا کے دل پہ کیا گزرا ہو کہ عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں فضہ کے حامی تو پیدا ہو مگر زینب کی حمایت کے لیے کوئی حامی نہیں. اور حامی کون ہو, یعنی حامی ہو پیدا بھی کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب حضرت ابو الفضل العباس جس نے نہر القما کے اوپر شانے کٹا کے سو گئے ہیں اور راستے بھر میں حضرت ابو الفضل العباس کا سر مبارک نیزے پہ رہا بھی نہیں, اس لیے کہ جناب زینب کو اس حال میں دیکھنا زینب حضرت عباس کے لیے گوارا نہیں تھا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء بحق زهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ماتم الحسين.